نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين يا رب العالمين.
تو ہم نے یہ پڑھا تھا لاسٹ ٹائم کہ اس وقت اتنا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ دوسرے کو اب یہ کہیں کہ اب یہ اور اسلام کے ایسے احکامات سامنے لے کر آئیں جو ان کے لیے ان کو مشکل لگتے ہیں، بلکہ اگر کوئی آمادہ ہوتا ہے تو اس کو کلمہ پڑھا دیا جائے ایٹ لیسٹ، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اسلام اس کے دل میں داخل ہو جائے گا، کیونکہ یہ حق دین ہے. اب ہم نے دیکھا کہ جب ابو سفیان اسلام لے آئے تو حضرت عباس نے ایک ریکویسٹ کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کو کوئی اعزاز دے دیں، کیونکہ یہ اعزاز پسند کرتے، کوئی آنرز پسند کرتے سردار جو تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جہاں باقی جگہوں کو امن کی جگہ بنایا تھا، وہاں پر ابو سفیان کے گھر کو بھی امن کی جگہ بنایا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جو لوگ حرم میں داخل ہو جائیں گے وہ بھی امن میں ہوں گے، جو لوگ اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیں وہ بھی امن میں ہوں گے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائیں وہ بھی امن میں ہوں گے، جو حضرت عباس کے گھر میں داخل ہو جائیں وہ بھی امن میں ہوں گے. اس طرح کچھ گھروں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کی جگہ قرار دیا. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو ایک تاکید کی تھی، آگے دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہمیں پتہ چلے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ روانہ ہوئے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ ابو سفیان کو وادی کے تنگنائے پر پہاڑی کے ناکے کے پاس روکے رکھیں تاکہ وہاں سے گزرنے والی خدائی فوجوں کو ابو سفیان دیکھ سکے، یعنی پہاڑ پر ان کے ساتھ لے کے ان کو کھڑے ہو جائیں اور نیچے سے جب تنگ راستے سے فوجیں گزریں گی تو وہ خود نظارہ دیکھیں. اور خدائی فوجوں مطلب کیا کہ مسلمانوں کا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا. ادھر قبائل اپنے اپنے پرچم لیے گزرنے لگے. جب کوئی قبیلہ گزرتا تو ابو سفیان پوچھتا، عباس یہ کون لوگ ہیں؟ ان میں بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 700 مہاجر تھے اور 4000 کے قریب انصار تھے، اس کے علاوہ باقی قبائل تھے جو ارد گرد کے تھے مدینہ کے. جواب میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بنو فلاں، مثلاً بنو سلیم یا فلاں فلاں کون سا قبیلہ ہے وہ بتاتے. ابو سفیان کہتا، مجھ کو بنو فلاں سے کیا واسطہ، یعنی وہ ان کو اتنا کچھ سمجھتا نہیں تھا نا کہ یہ کیا اتنی میں. یہاں تک کہ انصار کا دستہ گزرا جس کا پرچم حضرت سعد بن عبادہ اٹھائے ہوئے تھے. حضرت سعد بن عبادہ کون تھے؟ کن کے سردار تھے؟ ہاں، انہوں نے کہا، ابو سفیان، آج خون ریزی اور مار دھاڑ کا دن ہے. الیوم یوم الملحمہ. انہوں نے فرمایا کہ شاید تھوڑا یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کیونکہ یہ انصار تھے اور مہاجرین کی زیادہ ہمدردیاں، یعنی ان کے ظاہر ہے ان کے خاندان تھے یہاں پہ، وہ ہمیشہ سے یہاں پہ رہتے، جو باہر والا ہوتا ہے اتنا اس کو نہیں ہوتا. تو انہوں نے آگے سے یہ کہا کہ آج خون ریزی اور مار دھاڑ کر، کیونکہ ہر ایک کو یہ گرج تو تھا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے نکالا ہے. آج کعبہ حلال کیا جائے گا. حلال کیا جائے گا مطلب کیا کہ پہلے تو یہ حرام ہے یہاں پہ خون ریزی، آج حلال ہو جائے گی. It was a big thing, right? ابو سفیان نے کہا، عباس، پامالی کا دن مبارک ہو. یعنی اب انہوں نے کہا کہ دیکھو آج تو ہماری تباہی ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سب دستے میں تشریف لائے. آپ مہاجرین اور انصار کے درمیان فروکش تھے، یہاں صرف لوہے کی باڑ دکھائی پڑ رہی تھی، یعنی اتنی زیادہ آرمرز جو زریں تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد اتنے صحابہ تھے، انہوں نے ساروں نے جنگی لباس پہنا ہوتا، ایسا لگ رہا تھا لوہے کی ایک باڑ ہے فینس اراؤنڈ ہم جس کے اندر وہ جا رہے ہیں. سبحان اللہ، ایک وہ دن تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، وہ دن کو یاد کریں، اور کیسے تنے تنہا ایک بندے کے ساتھ، اور آج یہ کہ اتنے صحابہ جو جانے نچھاور کرنے کو، اور ایسا لگ رہا ہے کہ لوہے کی بات اتنی چمک اور اتنی وہ تھی اور آل سٹیل جیسے آئرن اراؤنڈ ہے، اتنا زیادہ ان کے ساتھ صحابہ کا وہ تھا. ابو سفیان نے کہا سبحان اللہ عباس یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت عباس نے کہا یہ انصار و مہاجرین کے جلو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. ابو سفیان نے کہا بھلا ان سے مہازرائی کی کسے طاقت، یعنی اب کون ان کا مقابلہ کر سکتا ہے، ان سے تو کوئی بھی نہیں لڑ سکتا. تمہارے بھتیجے کی بادشاہت تو بڑی زبردست ہو گئی. حضرت عباس نے کہا یہ نبوت ہے. ابھی بھی ان کو یہ نہیں سمجھ آئی، ابھی بھی کہہ رہے ہیں بادشاہت. اس نے کہا اب تو جی ہاں. پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بتلائی. آپ نے فرمایا سعد نے غلط کہا ہے، آج کعبہ کی تعظیم کی جائے گی، آج کعبہ کو غلاف پہنایا جائے گا اور پرچم حضرت سعد سے لے کر ان کے صاحبزادے قیس کے حوالے کر دیا. کیوں؟ کہ انہوں نے ایسی بات کی تھی. اس سے پتہ چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا نوٹس لیا اور ان کو ان کے بیٹے کے حوالے پرچم کر دیا. لیکن آپ یہ نہیں دیکھیں گے آگے کہ حضرت سعد نے کہیں اس چیز کو برا مانا ہو، مجھ سے کیوں لے لیا، یہ تو مجھے دیا ہوا تھا، میری کتنی بے عزتی ہو گئی، سب لوگوں کے سامنے میرے سے لے کے تو ان کو دے دیا، سب کو پتہ بھی چل گیا پیسہ تو پرچم اس کے پاس تھا. ہاں بالکل. تو یعنی یہ بات وہ انا کا مسئلہ بنا کے نا، تو وہ کچھ گرج دل میں رکھ لیتے، چلو الگ نہیں بھی ہوتے تو بعد میں کسی وقت وار کریں گے. ہم لوگ تو ایسا ہی کرتے ہیں نا، ہم سے کبھی عہدہ یا کرسی چھوڑا نہیں جاتا. کوئی بھی ٹائٹل ہمیں مل جائے تو ہم کہتے ہیں چاہے وہ چھوٹا سا ہی کیوں نہ ہو، ہم کہتے ہیں ہائے مجھ سے لے لیا، مجھ سے کیوں لی یہ پوزیشن، چاہے وہ ہم کہہ رہے ہوں ہم اللہ کی خاطر ہی کیوں نہیں کر رہے، لیکن ہم سے چھوڑا نہیں جاتا. اور پھر ہم اس کو مائنڈ کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو نہیں آئیں گے کلاس میں کیونکہ آپ نے ہم سے یہ کیوں لیا. وہ اتنے بڑے سردار ہیں اور ان سے جب پرچم لینا ایک بڑی بات ہے. یعنی یہ بھی تو ایک آنر تھا نا کہ کس کو پرچم دیا جائے، اور لے کے ان کے بیٹے کو دے دیا گیا، میرے سے چھوٹے کو دے دی اور مجھ سے لے لیا، اور میں نے کون سی ایسی بڑی بات کر لی. حکمت ہے بالکل بالکل. لیکن آپ یہ دیکھیں، یہ بھی دیکھیں آپ کے حضرت سعد کا کتنا بڑا ایمان کی بات ہے. کیونکہ یہ چیزیں ہی جو ہوتی ہیں نا، یہ ہمارے شیطان انہی چیزوں کے ذریعے آ کے ہمارے کام خراب کر دیتا ہے. ہماری نیتوں میں فطور آ جاتا ہے کہ اچھا یہ، یعنی ایک ہم انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو، چاہے وہ کیوں نہ ہو اللہ کے راستے کا کام. تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شک بہت بڑی حکمت تھی کہ آپ نے ان کے بیٹے کو ہی دیا. یہ سارے لیسنز ہمارے لیے بہت بڑے. آپ آگے دیکھیں گے کبھی حضرت خالد بن ولید کے ساتھ ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ وہ ایک جنگ پہ گئے تھے، تو پیچھے سے ابو عبیدہ بن جراح کو کمانڈر بنا کے بھیج دیا گیا تھا، تو انہوں نے اپنی کمانڈر شپ ان کو دے دی. یعنی یہ نہیں کہا کہ مجھے کیوں ہٹایا، میں نے کون سی ایسی بڑی بات کر دی. ہم تو کہتے ہیں پہلے ریزن بتائیں، اتنا بڑا ریزن کیا ہے میرا، مجھے مجھ سے پرچم لینے کا اتنا بڑا کیا ریزن ہوگا، یہی بات ہی کہی تھی نا، ناراض ہو کے چلے جاتے. لیکن یہ ہے کردار ان لوگوں کا، انہوں نے اپنی اناؤں کو راستے میں رکاوٹ نہیں بنایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کے بعد ابو سفیان تیزی سے مکہ پہنچا. اب ہوا یہ کہ ابو سفیان سے حضرت عباس نے فرمایا کہ ایسا کرو بھاگو جاؤ مکہ اور ان سے کہو کہ وہ لڑنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ ان سے لڑا نہیں جا سکتا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی ایک حکمت تھی ابو سفیان کو یہ سب دکھانے کی کہ وہ خود دیکھ لیں، جب دیکھیں گے تو پھر خود ہی جا کے اس چیز کو سمجھ جائیں گے کہ ان سے مقابلہ نہیں ہو سکتا. ہاں بالکل بالکل ایگزیکٹلی ایگزیکٹلی. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں جب وہ یہ سارا کچھ دیکھ لیں گے نا کہ ان کی تعداد کتنی ہے اور کس طرح سے ان کی شان و شوکت ہے، تو پھر خود ہی سمجھ جائیں گے کہ ہم نہیں ان سے لڑ سکتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ خون خرابہ ہو. تو تیزی سے مکہ پہنچا اور نہایت بلند آواز سے پکارا، قریش کے لوگوں یہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے، یعنی اس نے یہ نہیں کہا اللہ کے رسول ہیں، حالانکہ ابھی ایمان لا چکے ہیں، اور نہ ہی ان کو بتایا کہ میں بھی اسلام لے ہوں. تمہارے پاس اتنا بڑا لشکر لے کر آئے ہیں کہ مقابلے کی تاب نہیں، لہٰذا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے امان ہے. سبحان اللہ. یہ اسی وجہ سے ان کو دیا تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعزاز، کیونکہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے یہ نہیں آ کے کہا کہ دیکھو جو حرم میں داخل ہو جائے اس کو بھی امان ہے، اپنے گھر کے بے شک دروازے بند کر لو اس پہ بھی امان ہے. فوراً یہ کہا کہ دیکھو جو میرے گھر میں آ جائے گا نا اس کے اوپر امان ہے. اب دیکھ لیں نا کتنا فرق ہے، جو لوگ اسلام میں داخل ہو چکے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہے تھے، اور جو ابھی نئے نئے اسلام میں آئے ہیں. تو وہ اعزاز ان کو اتنا پسند تھا کہ انہوں نے کہا جو میرے گھر میں آئے گا نا اس کو امان ملے گی. اچھا اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ یہ بات سن کے اس کی بیوی ہند جو تھی, اور کراؤڈ ایک دم جمع ہو گیا, یہ گھوڑا دوڑا رہا تھا گلیوں میں ابو سفیان, اور اس نے سارے اعلان کرنا شروع کر دیا کہ اس طرح سے وہ آ گئے ہیں اور اب تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اب لوگ ایک دم پینک ہو گئے کہ ہوا کیا ہے, اور لوگوں نے آگے سے کہا, یہاں پہ یہ بات پڑھ کے پھر میں آپ کو بتاتی ہوں. لوگوں نے کہا تجھ پہ اللہ کی لعنت, تیرا گھر ہمارے کتنے آدمیوں کے کام آ سکتا ہے, یعنی ہم کتنے تیرے گھر میں فٹ ہوں گے. اب ان کے اندر ہند بن عتبہ بھی تھی, یعنی اس کی بیوی, بڑے تیش میں اٹھی اور اس کی داڑھی پکڑ کے بولی, وہ سارا مجمع کراس کرتی ہوئی اس کی داڑھی پکڑ لی اس نے, جا کے مار ڈالو اس مشک کی طرح چربی سے بھرے ہوئے پتلی پنڈلیوں والے کو, معلوم نہیں یہ کیا بکرا ہے. ہند نے اپنے شوہر کو اور بھی بہت کچھ برا بھلا کہا. لوگ سٹ پٹا کر جمع ہو گئے کہ خدا جانے ان دونوں کو کیا ہو گیا, یعنی اتنا زیادہ ایک دم پینک ہو گیا. شی کوڈنٹ بلیو دس کہ یہ سب ہو رہا ہے. اور یہ وہ وقت تھا کہ مکہ والوں کو پتا چلا کہ وہ جسٹ باہر آ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو ایسے قبول فرمایا کہ ان کو ابھی تک خبر نہیں تھی کہ یہ یہاں پہنچ چکی. ہاں ہمیشہ خبر, لیکن اللہ جس چیز کو چاہے, آپ کے سامنے کوئی چیز ہوتی ہے نا, اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دیتا ہے. اور کئی دفعہ آپ دنیا میں بھی دیکھیں, کئی لوگوں کو لوگ ڈھونڈتے ہیں, کئی چیزوں کو ڈھونڈتے ہیں تو وہ نہیں ملتے, چاہے ان کی ناک کے نیچے ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے جس کا پردہ رکھنا ہے یا جس کو چھپا کے رکھ دینا ہے, پھر اس کو چاہے کتنے بھی تلاش کرتے ہیں کچھ. اس سے ہمیں یہ بھی سبق ایک ملتا ہے, دیکھیں ہم بعض دفعہ بہت ڈر جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمیں یہ دیکھ لیں گے تو کیا ہو جائے گا, وہ دیکھ لے گا تو کیا ہو جائے گا. اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے سیل کنسیل کر لے کہ کسی کی نظروں میں آپ آئیں ہی نہیں, تو آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ صرف ایک اعتقاد کی بات ہے کہ آپ کے اندر یہ عقیدہ ہو کہ اللہ جس چیز کو چھپانا چاہے وہ چھپ. اب 10,000 کا لشکر ہے چلا ہوا اور ان کو نہیں خبر کہ یہ پہنچ گئے ہمارے سے باہر, تو وہ اتنے پینک ہو گئے. اور پھر جب انہوں لوگوں نے یہ کہا تو تب ابو سفیان نے کہا, اور جو اپنے گھر کا دروازہ اندر سے بند کر لے اسے بھی امان ہے, اور جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اسے بھی امان ہے. تب اس نے یہ بات بھی بتا دی کہ ہمیں اس کے اوپر ہے. اب لوگ سوچیں, دیکھیں جو لوگ کوئی باہر سے بھی آئے ہوں گے, کوئی عمرہ کرنے کے لیے آ سکتا ہے, کوئی اور تجارت کرنے کے لیے آ سکتا ہے, کوئی مسافر ہو سکتے ہیں, کتنے لوگ ہو سکتے ہیں. تو اب ان کی کئی لوگوں کے گھر نہیں ہوں گے وہاں پہ. یہ اس کو میوٹ کر دیں پلیز. آپ نے میوٹ کیا نا یہاں پہ. جی تو جب یہ ہند نے ایسی بات کہی اور اس طرح سے, تو پھر ابو سفیان نے تب بھی لوگوں سے کہا کہ تمہاری بربادی ہو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لشکر لے کر آئیں جس کے مقابلے کی تمہیں تاب نہیں ہے, تو اس کی باتوں میں نہ آنا اس عورت کی, تو اس لیے تم میری بات مانو کہ مقابلہ نہ کرنا. تو یہ سن کر لوگ تیزی سے اپنے اپنے گھروں اور مسجد حرام کی طرف بھاگے. کئی لوگوں کے گھر دور ہوں گے تو وہ مسجد میں ہی پناہ لے لیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زی توا پہنچے تو میسرہ کے سالار حضرت خالد بن ولید کو حکم دیا کہ وہ قدا کے راستے مکہ میں زیریں حصے سے داخل ہو, یعنی نچلے حصے سے آپ داخل ہو. یعنی اپنی آرمی کو نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفرنٹ اس میں ڈیوائیڈ کر دیا تھا, 3 یا 4 حصوں میں, اور کوئی آڑے آئے تو اسے کاٹ کر رکھ دیں. یعنی اگر کوئی تمہیں رکاوٹ بنتا ہے تو تب تم نے اس کے ساتھ لڑنا ہے, لیکن اگر نہیں بنتا تو خود نہیں حملہ کرنا. یہ یونیک بات ہے ہسٹری میں کہ آج تک کوئی قوم جب کسی ملک یا شہر کے اوپر حملہ کرنے جاتی ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ ان کا سالار ان کو کہہ دے کہ آپ نے خود, یعنی خود ایک جس کو کیا ایک ڈیفینسو ہوتی ہے اور ایک وہ, یعنی خود نہیں آپ نے حملہ کرنا, اس چیز سے روک دیا تھا. یہ کتنی بڑی بات ہے. یہاں تک کہ صفا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ ملے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی کی طرف گئے اور ان کو کہا کہ آپ ڈفرینٹ راستوں سے مکہ میں داخل ہوں اور صفا پہاڑی پہ آ ملے. اور میمنہ کے قائد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم بردار حضرت زبیر کو حکم دیا کہ وہ قدا کے راستے بالائی حصے سے مکہ میں داخل ہوں اور ہجون میں آپ کا پرچم گاڑ دیں. یعنی یہ ڈفرینٹ رستوں سے, یعنی چاروں طرف سے آ رہے ہیں, کوئی مشرق سے کوئی مغرب سے. نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک وہیں ٹھہرے رہے جبکہ پیادہ یعنی جو پیدل تھے اور بے ہتھیار لوگوں کے قائد حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو حکم دیا کہ وہ بطن وادی کا راستہ پکڑیں اور مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے اتریں. یعنی کتنی شان و شوکت کے ساتھ ایک سبحان اللہ ایک لشکر اتر رہا ہے, کوئی کسی سائڈ سے آ رہا ہے, کوئی کسی سائڈ سے آ رہا ہے اور کوئی کسی. اس موقع پر قریش نے خندمہ میں کچھ اوباش جمع کر لیے. اب وہ یہ بھی دیکھیں کہ اس وقت جب ان کو یہ پتا چلا کہ اب یہ تو ہمارے اوپر حملہ ہو رہا ہے, حالانکہ ابو سفیان نے کہا کہ تم نہیں مقابلہ کر سکتے, اس کے باوجود کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے پھر بھی یہ سوچا کہ نہیں ہم مقابلہ کریں گے. اور ان میں پیش پیش آگے آگے کون تھا؟ اکرمہ بن ابو جہل, وہ آگے آگے تھا. اس کے علاوہ صفوان بن امیہ. کون تھا صفان بن امیہ؟ وہ عمیر بن وہب تھے. صفوان بن امیہ اکرمہ تو تھا ہی نہیں, اکرمہ تو تھا ہی نہیں. صفوان بن امیہ اور عمیر بن وہب تھے وہ, ٹھیک ہے. اکرمہ امیہ کا بیٹا سفیان صفوان, اور پھر تیسرے سہیل بن عمر. میں نے سہیل بن عمر کا آپ کو بتایا تھا کون ابھی گزرا ہے, صلح حدیبیہ. اور کس کے باپ تھے؟ ہاں ابو جندل کے, ٹھیک ہے نا. یہ تو آگے آگے تھے کہ ہم نے لڑنا ہی ہے, اور ان کے ساتھ اور بھی کچھ مل گئے لوگ. کہا کہ اگر انہیں کچھ کامیابی ہوئی تو ان کے ساتھ ہو رہیں گے. یعنی کچھ لوگوں کو, یہ دو تین تھے اور اس کے علاوہ کچھ اور لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ نہیں بھائی ہم تو جا کے لڑیں گے. اور قریش نے سوچ لیا کہ اگر تو ان کو کامیابی ہوئی تو ہم بھی ساتھ چل پڑیں گے, اگر نہیں ہوئی تو پھر پیچھے ہی رہو, ورنہ جو کچھ مطالبہ کیا جائے گا منظور کر لیں گے. جب حضرت خالد ان کے پاس سے گزرے تو ایک معمولی سی جھڑپ میں ان کے 12 آدمیوں کو کاٹ ڈالا اور باقی بھاگ کھڑے ہوئے. یہ سارے ہی بھاگ گئے, اکرمہ بھی, صفوان بھی اور سہیل بن عمر بھی. ہاں بعد میں نا, ابھی تو نہیں اللہ آئے, اکرمہ بھی بعد میں ایمان لے آئے. اچھا اس کے بعد حضرت خالد بن ولید مکہ کے گلی کوچوں کو رونتے ہوئے کوہ صفا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے. البتہ ان کے دستے کو دو آدمی راستہ بھٹک کر لشکر سے بچھڑ گئے اور مارے گئے. اس کے بارے میں ایک بات آتی ہے جس سے آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہوگا کہ یہاں پہ کیا ہوا تھا, کہ ایک آدمی تھا انہی میں بنو بکر سے تعلق رکھنے والا, وہ مکہ کا ایک مشرک تھا. وہ کئی روز سے اپنے ہتھیار تیار کر رہا تھا کہ جب بھی مسلمان کبھی ان سے مقابلہ ہو تو لڑوں گا. تو فتح مکہ کے دن صبح سویرے اپنی بیوی سے کہنے لگا, آج میں محمد کے ساتھیوں میں سے ایک کو تمہارے لیے غلام بنا کر لاؤں گا. تھوڑی دیر گزری تھی کہ بڑے حواس باختگی کی حالت میں گھر پہنچا. کہا جلدی سے دروازہ بند کر دو. بیوی نے تنزن کہا, ارے وہ تمہارا غلام کہاں ہے؟ وہ بولا, اگر تم نے خندمہ کا حال دیکھا ہوتا, یعنی یہاں پہ یہ جو خندمہ ہے یہاں پہ یہ مارے گئے, جبکہ صفوان اور اکرمہ جیسے جری سردار بھاگ کھڑے ہوئے اور سونتی ہوئی تلواروں سے ہمارا استقبال کیا گیا, جو کلائیاں اور کھوپڑیاں یوں کاٹ رہی تھیں کہ پیچھے سوائے ان کے شور و غوغا اور آہو فغاں کے کچھ سنائی نہیں دیتا تھا, تو تم مجھ سے ادنا سی ملامت بھی نہ کرتی. اتنا برا حال تھا وہاں پہ کہ اگر تم دیکھ لیتی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. یہ تھوڑے سے لوگوں کا کیا مقابلہ تھا اتنے بڑے لشکر کے ساتھ, یعنی یہ اس نے آ کے بتایا. ادھر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجون میں مسجد فتح کے پاس جھنڈا گاڑا اور ایک خیمہ نصب کیا جس میں حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ نے قیام کیا. آپ کو پتہ نا حضرت ام سلمہ نے کیا کیا تھا راستے میں؟ ایک چیز ان کی آئی تھی جب انہوں نے سفارش نہیں کی تھی آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو ازواج ساتھ تھی اور وہیں ٹھہرے رہے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تھوڑی دیر استراحت فرمایا یعنی آرام کیا, پھر آگے بڑھے. اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہمراہ تھے اور باتیں کر رہے تھے. پھر آپ سورہ فتح ہی تلاوت کرتے ہوئے مہاجرین و انصار کے جلوب میں مسجد حرام کے اندر داخل ہوئے. یعنی یہ وہ وقت تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے ہیں مکہ کے اندر, اور آپ اگر ہم امیجن بھی کریں نا اس سین کو, تو انسان سوچتا ہے وہ کیا آئی وش کہ کوئی ایسی ذریعہ ہو کہ ہم یا ایسی کوئی اس کے اوپر چیز بنائی جائے کہ یرحمک اللہ کہ ہم دیکھیں کہ کیا وہ منظر ہوگا جس میں کہ مسلمان مکہ میں داخل ہو رہے ہوں گے. سبحان اللہ. اس لیے کہ یہی وہ لوگ تھے کہ کیسے ٹارچر کر کے اور کس طرح سے یہاں نکالے گئے, یہاں سے نکالے گئے اور کس طرح سے وہ یہاں سے یعنی چھپ چھپا کے کئی نکلے تھے, کن کن حالتوں میں نکلے تھے, یہ سب ہم پڑھ چکے ہیں. اور آج وہی فتح کے ساتھ آ رہے ہیں. لیکن اس وقت ہم جو سوچتے ہیں, ایک ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ کوئی بھی آرمی ہو تو سینے تنے ہوں اور تکبر کے ساتھ اور ایسے پتہ چلے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا تھی کہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے آ رہے ہیں. مہاجرین و انصار کے جلو میں مسجد حرام کے اندر داخل ہوئے, حجر اسود کو چوما اور بیت اللہ کا طواف کیا. یعنی سب سے پہلا کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹر ہوتے ہی کیا کیا, یہ نہیں کہ یہ کرو فلاں تم وہ کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہمارے ساتھ ایسے ایسے کیا تھا. کیونکہ یہ جو انتقام کی آگ ہوتی ہے نا, سب سے زیادہ ہمیں یعنی کسی کے اوپر جب ہمارا غلبہ ہو جاتا ہے تو فوراً دل چاہتا ہے کہ اب میں اپنا بدلہ لیتی ہوں. وہ فوراً پرانی چیزیں یاد آ جاتی ہیں. اور یہ وہی مکہ کی گلیاں ہوں گی جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو کیسے ٹارچر کر کر کے شہید کیا گیا تھا. یہی وہ جگہیں تھیں, حضرت ختیجہ کا گھر بھی یہاں پہ تھا, ابو طالب کا گھر بھی یہاں پہ تھا, وہی مکہ کے پہاڑ تھے. کیا کیا چیز نہیں یاد آئی ہوگی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود سب سے پہلے جا کے بیت اللہ کا طواف کیا. آپ حالت احرام میں نہیں تھے. کیوں نہیں تھے؟ اس لیے کہ جنگی اس میں تھے. اور بتایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی لباس پہنا ہوا تھا, آپ اونٹ پر سوار تھے, آپ نے اس دن بعض روایات میں سرخ رنگ کی پگڑی پہنی ہوئی تھی اور بعض میں آتا ہے کالے رنگ کی ٹربن تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور آپ کی حالت یہ تھی کہ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے تھے تو اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک جھکا ہوا تھا کہ آپ کی داڑھی کے بال جو تھے وہ اونٹ کے کجاوے کو لگ رہے تھے. عاجزی کی انتہا دیکھیں. اور عاجزی اس وقت جس وقت کہ آپ ڈومیننٹ ہوں, آپ غالب آ جائیں, اس وقت عاجزی مشکل ہے. جب آپ مریل سے ہوں اور کہیں کسی کو جوتے پڑ رہے ہوں تب تو عاجزی سبھی دکھاتے ہیں, تب تو منمنانے لگتے ہیں. لیکن جس وقت آپ ان پاور آتے ہیں اس وقت کتنے لوگ ہیں جو عاجزی دکھائیں. آج مین لینڈ جو عرب کا مین لینڈ تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نیچے تھا, وہ فتح ہو گیا تھا. It was a big thing. اذا جاء نصر اللہ, اسی کے بعد تو آیا کہ بھئی اس کے بعد تو سمجھ لیں کہ جوک در جوک لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے. جس نے نہیں بھی آنا تھا وہ بھی آ گیا کہ اب تو کوئی چارہ ہی نہیں. تو سمجھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک یعنی پوری سیرت میں آپ دیکھ لیں, دس واز دا وکٹری جو ایک سمجھ لیں فائنل ایک چیز تھی, بہت بڑا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہے تھے اور مکہ کی گلیوں سے گزرتے ہوئے سب سے پہلے کعبہ پہنچے, وہاں پہ آئے اور آپ نے طواف شروع کیا. اس وقت بیت اللہ کے گرد 360 بت تھے. اچھا یہ بتائیں کہ جب پہلے عمرہ قضاء کے لیے آئے تھے اس وقت انہوں نے بت ہٹا دیے تھے کیا؟ بت تھے نا, اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا نا, اس وقت کیوں نہیں آپ نے بت توڑ دیے؟ ابھی تو بت توڑیں گے. اس لیے کیونکہ ہار یہ نہیں ہوتا کہ ہم ادھر قرآن میں آیتیں پڑھیں ادھر ہم تلوار اٹھا لیں کہ اب میں یہ کام کروں. آپ کو حالات کو دیکھ کے حکمت کے ساتھ چلنا ہوتا ہے کہ کس ٹائم پہ کون سا سٹیپ لیا جائے. بعض چیزیں بالکل صحیح ہوتی ہیں, حق ہوتی ہیں. دیکھیں آپ ایک بت قدا ہے وہ اور اس کے گرد طواف کر رہے ہیں, بت ہی بت وہاں پہ پڑے ہوئے 360 بت, لیکن انہوں نے طواف بھی کیا, عمرہ اپنا مکمل کیا, سب کچھ کیا. لیکن اس وقت اگر وہ یہ کام کرتے کہ ہم سے نہیں یہ برداشت ہوتا جذباتی, جیسے آج ہم جذباتی ہیں کہ ہمارے مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے اب ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, اور اس الٹے سیدھے ہم سٹیپ اٹھاتے ہیں اور اس کے بعد اپنا ہی نقصان کرتے ہیں. اگر وہ اس وقت بت توڑنے کھڑے ہو جاتے تو کیا ہوتا اس وقت؟ وہاں پہ جنگ ہونی شروع ہو جاتی, کیا ہوتا؟ خون خرابہ ہوتا. کیا یہ دن آتا؟ وقت آج کوئی بھی نہیں منع کرے گا ان کو, آج کوئی بھی نہیں رکاوٹ بنتا. دیکھیں آپ ایک لکڑی سے جو آپ کے ہاتھ میں تھی انہیں کچوکے لگاتے جا رہے تھے اور فرماتے جا رہے تھے کیا, جا الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا, کہ حق آ گیا اور باطل چلا گیا. یقیناً باطل جانے ہی والا. جب حق آتا ہے تو باطل کی کوئی جگہ نہیں رہتی. جو قرآن بھی حق ہے, جب حق دلوں میں آ جاتا ہے نا تو باطل سب نکل جاتے ہیں. اس لیے میں ہمیشہ آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ باطل سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. حق کو آپ دکھا دیں گے نا تو باطل خود ہی چلا جائے گا. مسئلہ کیا ہے, ہم حق سے اندھیروں سے لڑتے رہتے ہیں اور چراغ نہیں جلاتے. آپ یہ کہیں گے تم یہ کر رہے, تم یہ کر رہے, اب قرآن کی روشنی کیوں نہیں لا کے لوگوں کو دکھا دیتے؟ یا قرآن کا نور آئے گا تو اندھیرے خود بخود دور ہو جائیں گے, لڑنے کی ضرورت نہیں ہوگی آپ کو اندھیروں سے. جا الحق وما یبدی الباطل وما یعید, حق آ گیا اور باطل کی چلت پرت چلت پرت ختم ہو گئی. اس ضرب سے بت اپنے چہروں کے بل گرتے جا رہے تھے. یعنی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف وہ لکڑی کی ایسے نوک لگاتے تھے اور بت گرتے چلے جا رہے تھے اپنے چہروں کے بل. سبحان اللہ. یعنی یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف طواف ہی نہیں کیا, باطل بھی ساتھ توڑتے گئے, اس کی نشان سارے ختم کرتے گئے. کعبہ کی تطہیر اور اس میں نماز, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف سے فارغ ہو گئے تو عثمان بن طلحہ کو بلا کر ان سے کعبہ کی کنجی لی. عثمان بن طلحہ کون تھے؟ یہ پہلے مسلمان ہو چکے ہیں یا نہیں؟
نہیں, ابھی نہیں ہوئے.
پیچھے ذرا جائیں, یہ پیج نمبر 262 ہے میری بک میں, بادشاہ اور عمرا کے نام خطوط سے پہلے. یہ بات میں نے بہت دفعہ آپ لوگوں کو بتائی ہے نا, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مکہ نے اپنے جگر گوشوں کو تمہارے حوالے کر دیا. ہاں جی, یہ اب میں ٹیسٹ میں دوں گی. حضرت خالد بن ولیدی صرف یاد ہے, لیکن ان کی فیملی کے اندر چل رہی تھی نا چابی. ہمیں پتہ ہے کہ یہ وہ تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے نا, تو ایک دفعہ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی مانگی تھی کہ کعبہ کا دروازہ کھول دو. تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے نہیں دینا, میں نے نہیں کھولنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک دن وہ بھی ہوگا کہ میرے ہاتھ میں چابی ہوگی, اور وہ دن آ گیا. تو ان سے فرمایا کہ آپ کعبہ کی کنجی لی اور اسے کھولنے کا حکم دیا. یہ آپ کو پتہ ہے نا, جب ہم نے شروع میں بالکل پڑھا تھا کہ کعبہ کی کنجی کسی کے ہاتھ میں ہوں گی, سقایا کوئی ہوں گے, کوئی پانی پلائیں گے, کوئی کچھ, اس طرح سے سارے ڈسٹریبیوٹ ہوئے تھے کام. پھر اس میں جو بت تھے انہیں نکلوا کر تڑوا دیا, اور جو تصویریں تھیں انہیں مٹوا دیا. کعبہ کے اندر بھی بت تھے اور اندر بھی تصویریں بنی ہوئی تھیں. یعنی آپ اسے اندازہ کریں کہ ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی پکچرز بنائی ہوئی تھی, ان کے ہاتھوں میں تیر دیے ہوئے تھے. اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ یہ کیسے لوگ ہیں, فرمایا ان لوگوں کے بارے میں کہ اللہ ان مشرکوں کو ہلاک کرے. اللہ کی قسم, ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل نے کبھی ان تیروں کے ذریعے قسمت معلوم کرنے کے لیے فال نہیں نکالی. اب وہ بتایا تھا نا کہ یہ لوگ تیر جو تھے ان کے جیسے, ایک طرح کی یہ تھی کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام بھی تیروں سے فال نکالتے تھے, لہٰذا ہم بھی تیروں سے فال نکالیں گے کہ یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا, تو اس کی فال نکالتے تھے.
اسی نے پڑھا کہ
بت اندر, ہاں یہاں پہ یہ ہے کہ بت اندر بھی تھے. اللہ عالم کے صرف تصویریں تھیں یا بت تھے, مگر اس بک کے مطابق بت بھی اندر رکھے ہوئے تھے, اندر بھی تھے اور باہر بھی تھے, واللہ عالم. لیکن تصویریں, یہ ایک روایت میں آتا ہے بخاری کی کہ حضرت مریم کی بھی تصویر اندر بنائی ہوئی تھی, واللہ عالم. اور کہیں فرشتوں کی تصویریں بنائی ہوئی تھیں اور اس طرح سے. لیکن آپ نے یہ دیکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تصویروں کو مٹوا دیا. پھر آپ دیکھیں کہ ہم لوگ ایسے کمروں میں, پھر اس کا مطلب جہاں پہ تصویریں ہوں یا بت ہوں وہاں پہ نمازیں نہیں پڑھنی چاہیے, وہاں پہ ان جگہوں پہ عبادت نہ کریں جہاں پہ تصویریں مٹا دیں یا ہٹا دیں, یا اور بت اپنے گھر میں جہاں پہ بھی کسی نے شوقیہ رکھے ہوں. نہیں, بتوں کی ہم پوجا تو نہیں کرتے لیکن بس ہمیں شوق ہے اسٹیچوز کا, تو یہ کوئی وہ بھی تو نہیں, عبادت تھوڑی کر رہے تھے ان کی, لیکن ان کو ہٹوایا وہاں سے.
تو شوق سے اپنی تصویریں نہ ٹانگیں کہ ہم دیواروں پہ ٹانگی ہوں, ایسے شوق نہ پالیں.
اللہ اکبر. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ بن زید اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے اور دروازہ بند کر لیا. پھر دروازے کے مقابل کی دیوار کے رخ سے 3 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہوئے. کیا مطلب, کس ڈائریکشن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی؟ دروازے کے مقابل کی دیوار کے رخ, یس, اپوزٹ دا ڈور. جو ڈور ہے اس کے اپوزٹ جو دیوار ہے اس سے 3 ہاتھ پیچھے کھڑے ہو کے اس یعنی ڈائریکشن میں, یعنی جب نو نو جب انٹرنگ دا ڈور ہے تو جسٹ فرنٹ والی ڈور پہ جسٹ انٹر ہو کے ہی سامنے. جی, تو اگر آپ کو کبھی یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سعادت دے کہ اگر آپ کو کبھی یہ موقع ملے کہ کعبہ کے اندر آپ نفل ادا کر سکیں تو اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں. اور اس میں بعض جگہ آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نفل پڑھے تھے, بعض جگہ آتا ہے 6 نفل پڑھے تھے, 2 2 2 2 کر کے, تو 6 نفل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائے تھے. اور اس میں یہ ہے کہ کیسے کھڑے ہوئے تھے کہ اپنے بائیں 1 ستون اور دائیں 2 ستون اور پیچھے 3 ستون کیے اور 2 رکعت نماز پڑھی. اس میں نا 3 3 ستون کعبہ کے اندر ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں لیفٹ سائڈ پہ 1 ستون تھا اور رائٹ سائڈ پہ 2 ستون تھے, تو وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے. تو یہاں پہ 2 رکعت کا ذکر آتا ہے, بعض جگہ پہ 2 2 کر کے 6 رکعت کا بھی آتا ہے. پھر بیت اللہ میں گھوم کر اس کے اطراف میں اللہ کی تکبیر و توحید کے کلمات کہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کے بعد آج تم پر کوئی سرزنش نہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا. قریش مسجد حرام میں صفیں لگائے کھچا کھچ بھرے ہوئے تھے. یعنی اب آپ سوچیں گے کیا وہ سین ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دروازے میں کھڑے ہیں اور قریش سارے وہاں پہ جمع نا, وہ بھی اور باقی بھی سارے جمع ہو گئے. اب تو یعنی کوئی وہ نہیں ہو رہی نا, وہ تو جب ہاں قریش نے اس کو اونچا بنوایا تھا اس لیے تاکہ ہر کوئی انٹر نہ ہو سکے. جب آرمی اندر آ رہی تھی اس وقت تھا نا خطرہ کہ بھائی اب کوئی جب سارے امن لے لیں, اب تو کوئی لڑ نہیں رہا, اب تو سب یعنی کام ہو گئے ہیں سارے حالات, تو اب سارے جمع ہو گئے ہیں دیکھنے کے لیے کہ کیا ہو رہا ہے. اچھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کے دونوں بازو پکڑ کر آپ نے ایک بلیغ خطبہ دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ کیا تھا وہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں, اور ہمارے لیے اس میں بڑی رہنمائی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی باتیں فرمائی تھیں. پہلے یہاں پہ بتا دوں, جس میں اسلام کے بہت سے احکام بیان کیے, امور جاہلیت کو ساقط کیا. ساقط کیا کا مطلب ہے یعنی اب ان کو ختم ہو گئے ہیں, وہ مٹا دیا ان کو, اور ان کی نخوت کے خاتمے کا اعلان کیا. یعنی اس کی یعنی جو قریش میں جو تکبر تھا, بہت ایروگنس تھی, اس کو یعنی اب سے قریش جو اپنے آپ کو کس چیز کا ان کو تکبر تھا, کعبے کا, کس چیز کا, اور ہم سپیریئر ہیں, ہاں جی ہم دوسروں سے سپیریئر ہیں کیونکہ ہم عرب ہیں یا ہم قریش ہیں یا اس چیز کے اوپر بہت زیادہ ان کو فخر تکبر تھا, تو وہ چیز ختم کرتی. اور آپ دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ اندر کن لوگ 2 لوگوں کو لے کر گئے, اسامہ بن زید اور حضرت بلال, ان میں سے کون قریشی ہے؟ نن آف دیم. ایک غلام کے بیٹے, دوسرے غلام ہیں. نہیں, اور دوسری یہ ایک طرح سے ایک سمبل تھا نا کہ کوئی اپنے آپ کو سپیریئر نہ سمجھے. نو بڈی از سپیریئر, سب آپ برابر ہو. اسلام میں کیا ہے کہ آپ کی یعنی تقوی کی بنیاد کے اوپر آپ کا اللہ تعالیٰ کا ہاں آپ کی عزت ہے. یہ جو خطبہ تھا اس میں آپ نے فرمایا, اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں, وہ تنہا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا. جو ہم پڑھتے ہیں نا, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک عبدہ وصدق وعدہ وہزم الاحزاب وحدہ, کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی مدد فرمائی, اپنا وعدہ سچ کر دکھایا, اور اس نے تباہ کر دیا سارے لشکروں کو اکیلے, وحدہ اکیلے سارے لشکروں کو تباہ کر دیا. اب یہ بھی دیکھ لیں کہ سب سے پہلے اللہ ہی کی حمد ہے, اور اس کے بعد عاجزی کتنی کہ نصر عبدہ, اللہ نے اپنے بندے کی مدد فرمائی, میں کوئی نہیں ہوں یہاں پہ, اللہ نے ہی تباہ کیا لشکروں کو, اللہ نے ہی اپنے وعدے کو پورا کیا. اور آپ نے فرمایا کہ سنو, بیت اللہ کا کلید برداری اور حاجیوں کو پانی پلانے کا
کے علاوہ سارا اعزاز و کمال اور جاہلیت کا خون میرے ان دونوں قدموں تلے. یعنی جو چابیوں کا کام تھا اور جو حاجیوں کو پانی پلانے کا کام تھا, صرف یہ ویسے ہی رہے گا ایز اٹ از, جیسے پہلے تھا جن کے پاس بھی تھا, لیکن جو جاہلیت کا خون ہے, یعنی اس نے ہمارا مارا, اس نے ہمارا, یہ کوئی نہیں ہوگا, سب فلیٹ ہو گیا, ختم ہو گیا. اور باقی بھی جتنے تکبر اور یہ ساری باتیں, یہ سب ختم ہوگی, جاہلیت کے سارے رسم و رواج ختم ہو گئے جو بھی ان کی تہذیب. یاد رکھو, قتل خطا شبہ عمد میں جو کوڑے یا ڈنڈے سے ہو مغلظ دیت ہے, یعنی 100 اونٹ جن میں سے 40 اونٹنیوں کے شکموں میں ان کے بچے ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قریش کے لوگوں تمہارا کیا خیال ہے؟ اب یہ آگے یہاں پہ بھی بات آتی ہے, یہ ذرا اچھا ہو گیا, ٹھیک. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ بات فرمائی, اور پھر ان کی ساری یہ جو ہائرارکی تھی نا, جس طرح سے یہ اوپر اور یہ ہم سے نیچے اور یہ اس سے نیچے قبیلہ ہے اور یہ کچھ نہیں ہے اور یہ سب یہ غلام ہے یا یہ, وہ سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیا. لیکن افسوس ہے کہ آج تک ہم میں نہیں ختم ہوا, جس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں انٹر ہوتے ہی سب سے پہلے ختم کی تھی, اور اس کو فرمایا تھا یہ جاہلیت کی باتیں ہیں, وہ ہمارے اندر آج بھی موجود ہیں. اور یہ فخر, یہ نسب پہ فخر, اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ میری امت میں سے جائے گا نہیں, واقعی نہیں گیا. یہ سوچ لیں کہ یہ حجت الوداع پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی میسج دیا تھا اور یہاں پہ بھی. اچھا, اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال ان سے پوچھا, قریش کے لوگوں تمہارا کیا خیال ہے, میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں. اس کوشچن میں اٹ سیلف ایک درد ہے, ایک شکوا ہے کہ جو تم نے کیا ہے نا, اس کے بعد سوچو کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا. یعنی یو ڈیزرو کہ تمہارے ساتھ برائی, تمہیں سزا ملنی چاہیے, کو بھی پتا ہے, اور خود ہی سوچ لو کہ تم نے جو کیا ہے اس کے بعد تمہارے ساتھ سلوک کیا ہونا چاہیے. انہوں نے کہا, اچھا آپ کریم بھائی اور کریم بھائی کے بیٹے ہیں, آپ دیکھیں اللہ نے ان کی زبانوں سے وہ کہلوا دیا جو آج تک وہ نہیں کہتے تھے اپنے تکبر کی وجہ سے نا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی کہہ دیتے میں تمہیں معاف کرتا ہوں, جاؤ چلے جاؤ, یہاں تمہاری یہ سزا ہے, تو یہ بات نہیں ہونی تھی ہسٹری میں کبھی بھی کہ وہ یہ اپنی زبانوں سے کہتے کہ آپ ایسے ہیں. اللہ اکبر, دیکھ لیں پھر جو انسان کے اخلاق ہوتے ہیں, جو اس کا کرم ہوتا ہے, وہ ایک نہ ایک دن ضرور رنگ لاتا ہے, چاہے دوسرا مانے یا نہیں مانے, اس کے دل کے اندر ضرور ہوتا ہے کہ یہ اچھی ہے, اس کا اخلاق اچھا ہے, اور یہ یعنی رحم کرنے والی ہے, یہ کائنڈ ہے, مرسیفل ہے, یہ چیز دوسرے کو قائل کر ہی دیتی ہے. ایک دن ایک دن وہ ہم سوچتے ہیں نا کہ نہیں یہ کوئی فائدہ نہیں ہے ان کے ساتھ اچھا کرنے کا, میں تو اتنا اچھا کرتی رہی کچھ نہیں ملتا, نہیں ملتا ہے. یہ نہ ویٹ کریں کہ دوسرا نے تو ابھی تک ایکسیپٹ نہیں کیا, بول کے نہیں مجھے بتایا تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. اگر وہ بول کے نہیں بھی بتاتا تو وہ اپنے دل میں ضرور قائل ہو جائے گا کہ آپ اچھے. یہ ہمارے معاملات, اب ہم تو اس سچویشن میں نہیں, لیکن ہمارے معاملات ہمارے ارد گرد والے لوگوں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں نا, جو بھی لوگ آپ کو تنگ کرتے ہیں, لیکن اگر آپ ان کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں تو ان کے دل میں ضرور یہ بات آئے گی کہ آپ اچھے ہی ہیں, اور ایک دن اللہ ان کے منہ سے کہلوا دے گا. کئی لوگوں کو ایسے دیکھا ہے کہ بہت بہت ایسے حالات میں رہیں, پھر اس کے بعد آخر میں ان کے اپنے سسرال والے کہنے لگے, بڑھاپے میں آ کے وہی بولنے لگے کہ ہاں نہیں یہ اچھی ہی تھی, اس نے ہمیشہ اچھا ہی کیا, جو پہلے ہمیشہ بہت سخت رہے ان کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کبھی بھی کوئی نیکی نا جو انسان اخلاص کے ساتھ کرے, اللہ اس کو رائے گاہ نہیں جانے دیتا. ہمیں بس صبر چاہیے ہوتا ہے, ہم فوری رزلٹ چاہتے ہیں, جلدی سے کہہ دے مجھے, جلدی سے مجھے بتا دیں. اللہ اکبر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اتنی پیاری بات بتائی, فرمائی, لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء, آج تم پر کوئی سرزنش نہیں, جاؤ تم سب آزاد ہو. یہ کون سی آیت ہے؟ سورہ یوسف کی. سورہ یوسف کی آیت یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں پڑھی؟ انہوں نے بھی اپنے بھائی کو, اور سورہ یوسف کہاں اتری تھی؟ مکہ میں, مکہ میں اتری تھی. اللہ تعالیٰ نے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اشارہ دے دیا تھا کہ جیسے یہ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں اسی طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا تھا, لیکن جیسے ایک دن یوسف علیہ السلام کو فتح ملی تھی اور ان کے بھائی ان کے آگے جھک گئے تھے, اسی طرح یہ تمہارے آگے ایک دن سر جھکائے کھڑے ہوں گے. سبحان اللہ, اور اللہ نے وہ دن دکھا دیا, وہ سر جھکائے ہوئے کھڑے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں, اللہ اکبر. پھر نیچے تشریف لا کر مسجد حرام میں بیٹھے کنجی عثمان بن طلحہ کو واپس کی. اچھا, اس کے بعد کیا ہوا, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف لائے تو حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے فرمایا کہ جو حاجیوں کو پانی پلانے کا کام ہے اور جو چابی کا کام ہے نا, یہ آپ جمع کر دیں اور ہمیں ہی دے دیں یہ کام نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. اب دیکھیں کہ یہ پرانا ان کے پاس ہی چلا آ رہا ہے یہ کام, اور یہ بھی بہت آنریبل کام تھا جس کے پاس ہوتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن طلحہ کو بلایا اور چابی ان کو دی. یہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج حکمران ہیں, جس کو چاہے چابی دے دیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد کو یا اپنا ہی خاندان ہے ان کو چھوڑ کے انصاف جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کو واپس فرمایا اور فرمایا اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لے لو, تم لوگوں سے اسے وہی چھینے گا جو ظالم ہو. آج بھی انہیں کی فیملی میں, یعنی ان کی فیملی میں, ہاں جی آج بھی ان کی فیملی کے اندر یہ چیز چلی آ رہی ہے. ظاہر ہے کون اس حدیث کو سننے کے بعد کون یہ ظلم کر سکتا ہے کہ ان سے چابی لے, جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ان سے ظالم ہی لے گا. لیکن یعنی ایسی مثال دشمن کے ساتھ معاملے میں ہمیں کہیں پہ بھی نہیں ملتی. ایون آپ آگے بھی دیکھیں گے جن لوگوں کو اشتہاری جیسے ہم مجرم قرار دیتے ہیں, آگے ان کا بھی ذکر آئے گا کہ جن کا تھا کہ مینڈیٹری ان کو جہاں پہ بھی دیکھو قتل کر دو, ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک کیا تھا. اللہ اکبر. اب بیعت لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب بیعت یہ کس چیز کی تھی؟ ایک تو اسلام لانے کے اوپر اور کچھ اور چیزوں پہ, جو بھی حکمران ہوتا ہے وہ بیعت لے سکتا ہے. تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پر تشریف لائے اور اتنا اوپر چڑھے کہ بیت اللہ کو دیکھ سکیں. سبحان اللہ, یہ کون سا مقام ہے صفا کا جس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے, یاد ہے جب دعوت دینی شروع کی تھی سب سے پہلے صفا پہاڑ پہ ہی چڑھ کے فرمایا تھا نا کہ اے قریش, اگر میں تمہیں کہوں کہ یہاں سے ایک لشکر حملہ آور ہونے والا ہے تو تم کیا کہو گے؟ وہ دن اور آج کا دن دیکھیں, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر آزما سفر ہے, صبر کے ساتھ جو گزرا. اللہ اکبر, سبحان اللہ. سیرہ ہے سو مچ ٹو گیو اس, اتنا کچھ ہے اس کے اندر کہ صرف یہ زندگی آپ دیکھ لیں. اب یہ دیکھیں نا, ہم قرآن جب پڑھتے ہیں تو ہم قرآن کے اوپر جو عمل کرنا ہے نا, وہ سیرت ہمیں سکھاتی ہے کہ عمل کیسے کرنا ہے, پریکٹیکل ہمیں سیرت بتاتی ہے. اللہ اکبر. پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کی, اس کے بعد لوگوں سے اسلام پر بیعت لی. اس دن ابو بکر کے والد ابو قحافہ بھی مسلمان ہوئے. ان کے اسلام لانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی. اب یہ ابو قحافہ کی بھی بات آتی ہے کہ جس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لے کر آ رہے تھے, تو آپ وہ مطلب اتنے بوڑھے ہو چکے تھے, اندھے تو پہلے ہی تھے, اتنے بوڑھے ہو چکے تھے, لاٹھی ٹیک ٹیک کر آ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ان کو کیوں لے کر آئے ہیں؟ مجھے کہہ دیا ہوتا کہ میں ان کے پاس چلا جاتا اور میں ان کی خدمت میں حاضر ہوتا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں, وہ لے کر آئے ان کو. تو ابو قحافہ نے جب اسلام قبول کیا تو ابو بکر صدیق نے یہ فرمایا تھا نا کہ مجھے اس سے زیادہ اس بات پہ خوشی ہوتی اگر ابو طالب ایمان لے آتے, اپنے باپ سے بھی زیادہ اس بات پہ خوشی ہوتی کہ اگر ابو طالب ان کی جگہ ایمان لے آتے. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوتی. سبحان اللہ, اللہ اکبر. یعنی ان کی خوشی اس میں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہو. ابھی آپ آگے دیکھیں گے جو سبحان اللہ جو باشی کے ساتھ پڑھ کے میں سوچ رہی تھی, اس سے بڑی نہ سزا کسی کے لیے نہیں ہو سکتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باشی کو فرمایا تھا کہ میرے سامنے نہ بیٹھا کرو, اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی. اور جب لوگ مسلمان ہو رہے ہیں جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا, تو وہ ابو سفیان بن حارث جب مسلمان ہوا تھا تو اس نے کیا کہا تھا کہ میرا یہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی وقت میری طرف مسکرا کے دیکھ لیں. سبحان اللہ, اللہ اکبر. اللہ کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جب ہم ان سے ملاقات کریں حشر کے میدان میں تو اس دن وہ ہم سے خوش ہوں اور وہ ہم سے منہ نہ موڑے. یہ دعا کریں کہ وہ ہم سے منہ نہ موڑے, اس دن وہ نہ ہم سے ناراض ہوں. ان کے اسلام لانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی. اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابو قحافہ کی اس وقت ایج کتنی ہو چکی ہوگی, کتنے بوڑھے ہو چکے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اسلام کی توفیق دے دی. پھر مردوں کے بعد, پہلے مردوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی, اس کے بعد آپ نے اسی بات پر عورتوں سے بیعت لی. یعنی آپ صفا پہاڑ پر ہی ہیں اور لوگ آتے جا رہے ہیں, لوگوں کا ہجوم ہے, جوک در جوک آ رہے ہیں اسلام لانے پہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ بیعت کرنے پہ. اور آپ سوچیں کہ انہی عورتوں میں بھیس بدل کے ہند بھی تھی, ہند بھی تھی. اور ہند یہ پہلے نیچے پڑھ لیتے ہیں پھر بیعت کی بات پڑھ لیتے ہیں. اس دن بیعت کرنے والی عورتوں میں ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ بھی تھی. وہ نقاب لگا کر اور بھیس بدل کر آئی تھی. دراصل حضرت حمزہ کی لاش کے ساتھ انہوں نے جو حرکت کی تھی اس کی وجہ سے انہیں اپنی جان کا ڈر تھا. یعنی آپ یہ اندازہ کریں کہ وہ جو اتنی زیادہ, یعنی حضرت حمزہ کے ساتھ جنہوں نے اس قدر وحشیانہ سلوک کیا تھا, آپ آگے پڑھیں گے کہ ان کو بھی امید تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو معاف فرما دیں گے. تو یہ بھیس بدل کے آئی تھی اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لینی شروع کی, اب عورتوں میں بیٹھی ہوئی ہیں, تو آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کریں گی, اس بات پہ بیعت کریں. تو یہ بول اٹھی کہ یعنی یہ شرط تو آپ نے مردوں کے لیے تو نہیں رکھی, حالانکہ مردوں کو بھی ظاہر ہے یہ شرط رکھی گئی تھی. اور یہ بھی کہ مطلب ہم کس کی عبادت کریں کس کی نہ کریں یہ تو نہیں آپ ہمیں بتا سکتے نا, آپ نے تو مطلب مکہ فتح کیا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں. لیکن نقاب پہنا ہوتا ہے, پہچانی نہیں جا رہی تھی. لیکن کسی نے بھی ان کی ہاں میں ہاں نہیں ملائی تو پھر خاموش ہوگی, کہتی ہیں اچھا ٹھیک ہے پھر صحیح. پھر اس کے بعد دوسری شرط چوری نہیں کریں گی, یہ دوسری شرط لگائی. تو اس پر ہند پھر بول پڑی کہ ابو سفیان تو بڑا بخیل آدمی ہے, اگر میں اس کے مال میں سے کچھ لے لوں تو اب تو کیا ہو, اب پتا چل گیا کہ یہ وہ ہے, اب ابو سفیان بھی وہیں موجود ہے. تو ابو سفیان, اب اس سے پتا چلتا ہے کہ کتنی ایک یعنی ایسی پینک کی سچویشن. اب سوچیں کہ اس کو پتا ہے کہ اس نے کیا کیا ہوا ہے میری بیوی نے, اور یہ نہ ہو کہ ابھی اس کا ساری طرح تو وہ ایک دم اس کے اندر نا کہ مطلب حالات جیسے صحیح کام ڈاؤن کرنے کے لیے کہ نہیں نہیں جو تو پہلے ہو چکا ہے وہ ہو چکا ہے, وہ میری طرح سے حلال ہے تمہاری. اب اگر یہ یہاں پہ ایک پھڈا لگا کے بیٹھ جائیں گے تو پھر یہ نا ان کو بھی پتا چل گیا کہ اس کی تو یعنی سیکرٹ جو ہے نا کھل گئی ہے. یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے, آپ نے ہند کو پہچان لیا, فرمایا اچھا تو تم ہند ہو. بولی جی ہاں اے اللہ کے نبی, پچھلے دنوں میں جو کچھ ہو چکا اسے معاف کر دیں, اللہ آپ کو معاف کر دے. وائز عورت تھی بڑی. اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن خاموش رہے, آپ نے کچھ یہ نہیں کہا کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے تمہیں معاف کر دیا, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ نہیں نہیں تمہیں تو سزا ملے گی, کچھ بھی نہیں. آپ دیکھیں گے آگے بھی جو چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پسند ہے نا, اس کے اوپر نہ تو ایک دم ریئیکشنری ہے کہ فوراً پھٹ پڑے, نہ بہت ہی انسان تو ہے نا, نہ بہت ایسے ہی ہے کہ نہیں چلو تمہیں معاف کر دیا تم بھی جاؤ تمہیں, نہیں خاموشی. اس لیے کیونکہ جو اس عورت نے جو کیا تھا وہ سوچیں گے, اس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت تھی, اور حضرت حمزہ آپ کو کتنے پیارے تھے. اور انسان اپنے اوپر بعض دفعہ باتیں سہ لیتا ہے لیکن جو اپنا پیارا ہوتا ہے نا اس کے اوپر کوئی بات کرے تو وہ نہیں سہی جاتی. تو یہ اس کا جرم کوئی چھوٹا نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے فرمایا زنا نہ کریں گی. اس پر ہند نے بولا بھلا کہیں آزاد عورت بھی کوئی زنا کرتی ہے. اب یہ دیکھیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں میں چاہے کتنی بھی یعنی گراوٹ ہو گئی تھی لیکن یہ چیزیں ان کے اندر بھی وہ تھیں کہ آزاد عورت جو یعنی خاندانی آزاد عورت سے مراد ہے کہ جو خاندانی شریف عورتیں وہ یہ کام نہیں کرتی. تو آج ہی ایتھکس ختم ہو گئے ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہو گئیں, اتنی بے راہ و روی ہو گئی ہے کہ کوئی نہ خاندان کا لحاظ ہے نہ کچھ ہے. لیکن اس زمانے میں بھی سوچیں اس چیز کا لحاظ تھا. پھر اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی, اس کے اوپر بیعت. تو وہ ہند نے کہا ہم نے تو بچپن میں انہیں پالا پوسا لیکن وہ بڑے ہوئے تو آپ لوگوں نے تو خود ہی ان کو قتل کر دیا. ہم نے تو اپنی اولادوں کو قتل نہیں کیا لیکن آپ لوگوں نے قتل کر دیا, ہم نے تو پالا پوسا تھا. جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا, کیونکہ اس کا بیٹا حنزلہ بن ابی سفیان بدر کے دن قتل ہوا تھا نا. یہ سن کے حضرت عمر کو اس قدر ہنسی آئی کہ ہنستے ہنستے چت لیٹ گئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ نمودار ہوئی. اور پھر اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان سے گھڑ کر کوئی بہتان نہیں لائیں گی, یعنی کسی اوپر بہتان نہیں کریں گی. یعنی یہ بگ کرائمس ہیں جو عورتوں کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی کہ مسلمان ہونے کے بعد آپ کو یہ کام نہیں کرنا, کسی بھلی بات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کریں گی. اللہ اکبر. اور اس کے بعد آپ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ کوئی بہتان نہیں گھڑو گی, تو بعض لوگ ہوتے ہیں وہ خاموش نہیں رہ سکتے نا, تو ہند نے کہا واللہ بہتان بہت ہی بری بات ہے, آپ ہمیں واقعی سیدھی اور سچی راہ کی طرف لے کر جا رہے ہیں اور اخلاق والی باتوں کا حکم دے رہے ہیں. اور پھر آپ نے جب فرمایا کہ کسی بھلائی کی بات میں رسول کی نافرمانی نہیں کرو گی, تو ہند نے کہا اللہ کی قسم ہم اس مجلس میں اس نیت سے نہیں آئیں کہ آپ کی نافرمانی کریں. ساری باتوں کے جواب ضرور دیے. اور ہند نے اس مقدس مجلس سے واپس جاتے ہی اپنا بت توڑ دیا. وہ بت کو توڑتی جاتی اور کہتی جاتی تھی کہ ہم تو تیرے بارے میں دھوکے میں ہی رہے. اب اس کو پتا چل گیا نا کہ اگر یہ بت کسی قابل ہوتے تو آج ہماری مدد کرتے. اس کا مطلب ہے کہ جب وہ اسلام لے کر آئے تو واقعی پھر سچے دل سے لے کر آئی تھی. اور دوسری یہ کہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ واقعی وہ بلیو کرتے تھے کہ یہ بت ہماری مدد کرتے ہیں, ایسے ہی نہیں تھا کہ وہ یہ سوچ رہے ہوں کہ نہیں کرتے. اور تو انہوں نے کہا جب ان کی بیعت پوری ہو چکی تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول, روئے زمین پر کوئی خیمہ ایسا نہیں تھا جس کا ذلیل ہونا مجھے آپ کے خیمے والوں سے بڑھ کر پسند رہا ہو, اور اب روئے زمین پر کوئی خیمہ ایسا نہیں کہ اس کا عزیز ہونا مجھے آپ کے خیمے والوں سے بڑھ کر پسند ہو. یعنی اتنی بہت بڑی بات تھی. اور اس کے بعد یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بکری کے دو بچے پھر ہدیے کے طور پر بھیجے, اور عرض کیا ہماری بکریاں بہت کم بچے دے رہی ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا فرمائی تو بہت زیادہ بکریاں ہو گئیں. محتاجوں کو بکریاں دیتی تھی اور کہتی تھی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے ہیں, اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اسلام کی دولت بخشی. بہت لکی. اللہ اکبر. وہ لوگ لکی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ان کے ہاتھ پر ایمان لائے, وہ تو سارے لکی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پھر بھی آپ دیکھیں کہ
ان میں آتی ہیں, جس طرح ہم نے کل ہی ابھی اس میں پڑھا تھا کہ جو شہید کا ایک شہید وہ بھی جنت میں, جس نے قتل کیا وہ بھی جنت میں.
نہیں یہ قتل تو نہیں, یہ شہید تو نہیں ہوئی نا.
نہیں لیکن ویسے تو پھر
جو آگے آئیں گے نا کچھ اور لوگ, ان کا میں آپ کو بتاؤں. نہیں خالد بن ولید شہید نہیں ہوئے, وہ بستر پہ ان کی موت آئی تھی. اکرمہ جنگِ یرموک میں وہ شہید ہوئے.
مارے
تھے لیکن نہیں, قاتل اور مقتول والی جو آپ حدیث کہہ رہی ہیں وہ تو دونوں ہوئے نا. لیکن ویسے اسلام لانے کی وجہ سے وہ الگ بات ہے, لیکن قاتل اور مقتول والی جو بات ہے وہ یہ قاتل تو میں ہوئی لیکن مقتول میں تو نہیں انہوں ہوئی کہ ان کو اتنی شہادت ملی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جتنا بھی آپ کہہ لیں ایک فرق جو صحابہ کے لیولز میں ہے وہ اسٹل ریمینس. ٹھیک ہے, ان کا مقام وہ نہیں ہو سکتا جو دوسرے, ظاہر ہے وہ نہیں ہو سکتا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ سابقون الاولون جو ہیں نا, ظاہر ہے ان کے مقام تک پھر دوسرے نہیں پہنچ سکتے. اگر ہم یہ ویٹ کرتے رہتے ہیں نا کہ ہاں اب ہم کریں گے, اچھا کریں گے جب سارے کر لیں, اب مکہ فتح ہو گیا, اب سب نے کر لیا, ٹھیک ہے وہ بہت سچے مسلمان تھے اور نو ڈاؤٹ تمام صحابہ کرام اور صحابیات ہمارے لیے یعنی قابل عزت ہیں, لیکن اسٹل جو پہلے اسلام لے کر آئے بعد والے ان مقامات تک نہیں پہنچ سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, معاملہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا انہوں نے بتایا, واقعی ان کی بات سچی ہے. حضرت عمر بن خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے نیچے بیٹھے ہوئے تھے, لوگوں کو آپ کی بات پہنچا رہے تھے اور آپ کی طرف سے بیعت بھی لے رہے تھے. عورتوں سے مصافحہ کے بغیر صرف کلام کے ذریعے بیعت لی گئی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت نہیں دی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد رکھیں کبھی کسی عورت کو چھوا نہیں تھا سوائے اپنی محرم عورتوں کے, کسی عورت کو کبھی نہیں چھوا تھا. ہینڈ شیک کرنا یا یہ پھر کہاں سے جائز ہوتا ہے؟ لو بعض لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت پر بیعت کرنے آئے. آپ نے فرمایا اہل ہجرت ہجرت کا اجر لے گئے. فتح مکہ کے بعد مکہ سے ہجرت نہیں، البتہ جہاد اور نیت ہے، اور جب تم سے جنگ میں نکلنے کے لیے کہا جائے تو نکل پڑو. یہ بات بھی آپ کو بتا دوں کہ ایک صحابی آئے اپنے بھائی کو لے کر، صحابی مہاجر تھے، تو وہ اپنے بھائی کو لے کر آئے، بھائی ابھی ابھی مسلمان ہوا، اور فرمایا کہ یا رسول اللہ اس کو بھی وہی خوشخبری دیں جو ہجرت کی خوشخبری ہے، یہ میرے بھائی بھی وہ پالے، جیسے اپنے لیے چاہتے ہیں ویسے ہی اپنے بھائی کے لیے ان کو تھا کہ اس کو بھی اجر مل جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا لا ہجرت بعد الفتح، فتح کے بعد کوئی ہجرت نہیں. اب اس کے بعد کوئی بھی ہجرت کر کے مکہ سے کہیں چلا جائے، مدینہ چلے جائیں، لیکن اس کو وہ اجر نہیں مل سکتا. ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیکی کے دروازے کچھ دیر کے لیے کھلے رہتے ہیں، ہمیشہ نہیں کھلے رہتے، اس کا ٹائم ہوتا ہے. اگر ہم اس کو اویل نہیں کرتے تو ہم وہ اجر نہیں پا سکتے. اب جتنا بھی وہ ریکویسٹ کریں کہ آپ ان کو بھی وہی خوشخبری دیں، نہیں ہو سکتی. وہ ہو گئی جو آپ قیامت تک کے لیے اس ہجرت کا کوئی اجر نہیں ہے. ہجرتیں تو ہوں گی دنیا میں بہت، کوئی مال کے لیے ہجرت کرے گا، کوئی علم کے لیے جائے گا، لیکن وہ ہجرت جو مہاجرین نے مکہ نے کی، وہ ہجرت دوبارہ ویسے اجر والی وہ نہیں کبھی کوئی پا سکتا. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. یہ بہت انٹرسٹنگ اسٹوری، نیکسٹ ٹائم جو مجرمین کے فون رائے گا کرا دیے گئے، سارے جتنے بھی مجرم تھے ان کی بات آئے گی ان شاء اللہ تعالیٰ، تو آپ کو بہت اچھا لگے گا کہ کون کون سے تھے جن کی کیا کیا اسٹوریز تھی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد وعلیٰ آلہ وصحابہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین.